خراما خراما چلا جا رہا ہوں تیرے ہم شادا چلا جا رہا ہوں میرے ساتھ ہے گلستانوں کے خالق میرے ساتھ ستانوں کے خالق بس اب گل بداما چلا جا رہا ہوں خراما خراما چلا جا رہا ہوں تیرے غم شادا چلا جا رہا ہوں میں نشے میں ہوں کوئی نہ روکے میں نشے میں ہوں کوئی نہ روکے پیے خمر عرفاں چلا جا رہا ہوں پیے خمر عرفاں چلا جا رہا ہوں ہے ہو نا مجھے سرخ رو تیرے آگے ہے ہو نا مجھے سرخ رو تیرے آگے کیے خون ارماں چلا جا رہا خراما خراما محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے کیے خود پہ احسان چلا جا رہا محبت کیے جا رہا ہوں تجھ سے کیے خود پہ احسان چلا جا رہا ہوں جسے درد کہتے ہیں لوگ آج کر کے جسے درد کہتے ہیں لوگ آج کر کے میں لے کر وہ درماں چلا جا رہا ہوں خراما خراما چلا جا رہا ہوں تیرے غم شاداں چلا جا رہا
گلستانوں کے خالق کے ساتھ چلنا یعنی اللہ رب العزت ہیں اصل تو گلستانوں کے خالق نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہ تعالیٰ گلستانوں کے خالق ہیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عنہما کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسے تو ہیں ہی لیکن خاص طور پر جس آدمی کا یہ تصور ہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو اس کی تو بات ہی کیا ہے یہ استحضار کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں انسان کو گناہوں سے روکتا ہے میں نے پہلے بھی ایک مثال کے طور پر بات عرض کی تھی پالنپوری صاحب نے ایک موقع پر بیان میں یہ بات مثال کے طور پر کی اور واقعتاً بڑی عمدہ مثال ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرنا چاہتا ہے کمرے میں تنہا ہے ایک مرد و عورت لیکن اچانک اسے اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے صرف استحضار جیسے ہی احساس ہوگا سارے ارمانوں پہ اس پڑ جائے تو ایک چھوٹا سا بچے میں یہ جب طاقت ہے کہ اپنے ارادے سے وہ باز آ جائے گا اور ارادوں پر اوس پڑ جائے گی تو اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کیوں کر آدمی گناہ کر سکتا ہے تو یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا استحضار یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری بات اس نظم میں جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں محبت کیے جا رہا ہوں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں میں یہ احسان اپنے ساتھ کر رہا ہوں اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو آدمی جب کوئی کام کرتا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے ذکر کرتا ہے جو کچھ بھی ہے تو اصل میں انسان اپنے ساتھ احسان کرتا ہے یہ سب کچھ، کہ اس کے نتیجے میں یعنی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اسی صورت میں ہے جبکہ آدمی فرما برداری اختیار کرے. فرما برداروں کے لیے سب کچھ ہے، نا فرمانوں کے لیے کچھ نہیں. یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دے، لیکن قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، ورنہ تو پھر کیا ضرورت ہے محنتیں کرنے کی. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ضابطہ بنایا ماننے والوں کے لیے سب کچھ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی نے شر ایک ذرے کے برابر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، اور خیر کی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا. بہرحال یہ تو اس نظم سے متعلق بات تھی جو میں نے کچھ عرض کر دی مختصرا. آپ سب جانتے ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا، اور جمعے کے بیان میں تو یہ بات بتا دی گئی تھی، لیکن ممکن ہے وہاں خواتین تو چونکہ ہوتی نہیں، اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں خواتین کے کان میں بھی پڑ جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دینے والے ہیں، جس کو چاہیں عطا فرما دیں. تو یہ جو ایام چل رہے ہیں ذوالحج کے، بڑے قیمتی دن ہیں، دن بھی قیمتی ہیں، راتیں بھی قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی راتوں کی قسم کہی ہے قرآن مجید میں، والفجر والیال عشر، دس راتوں کی قسم. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ راتیں اتنی قیمتی راتیں ہیں کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہیں، حالانکہ شب قدر کی فضیلت کچھ کم نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، جب فضیلت میں اس سے زیادہ ہیں تو یقیناً اس کی قدر بھی ہمیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ متعین نہیں ہے، یہ متعین ہے. وہ ایک رات ہے، یہ نو راتیں ہیں، دس راتیں ہیں، ہر اعتبار سے زیادہ. وہ تو ہر رات جاگنے کی ہے، نہیں پتا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی. ہوگی ایک ہی رات، وہ کوئی ایک، چاہے وہ دس دن میں ہو آخر میں، آخری عشرے میں، یا پورے سال میں، لیکن ہوگی ایک رات. لیکن یہ دس راتیں ایسی ہیں جو ذوالحج کی لگاتار، یکم ذوالحج سے لے کر اور نو تاریخ کو شب جو ہے وہ دس ذوالحج کی ہو جائے گی، تو وہ رات بھی قیمتی ہے، چاند رات جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح دس راتیں دسوں کے دس قیمتی ہیں. اس لیے مسلمان کے لیے تو اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، عمل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے، کہ ہر رات شب برات، ہر دن عید کا دن، دن بھی عید جیسا ہے، اس لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو یہ شاید بار سے خوشی کا ہے کہ ایک دن میں روزہ رکھو، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جاگو. دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، ہر روزے کا ثواب ایک سال کے برابر، ہر روزے کا ثواب ایک سال کے برابر. اور رات کا میں نے بتایا کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں حاصل و خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کہ کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا عمل بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ آدمی اپنی جان اور اپنا مال جو لے کر جا رہا ہے دونوں چیزیں ختم کر دے، یعنی مال بھی ختم ہو جائے، جان بھی ختم ہو جائے، تو اس کے برابر ہو سکتا ہے ان دنوں میں عمل کے برابر. اس سے اندازہ لگائیے کتنے قیمتی دن ہیں. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو اعمال تم کرتے ہو وہ اتنے محبوب ہیں کہ اور دنوں میں اتنے محبوب نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت کرو تسبیح کی، تحمید کی، تکبیر کی، تحلیل کی. یہ دینی اصطلاحات ہیں، الفاظ. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ. تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر. اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو گویا اگر کوئی آدمی تیسرا کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور مزید چاہو تو ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، سونے پہ سہاگا ہے. اس لیے کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے وہ بھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور آدمی اگر اس کو سوچ کر پڑھے تو اس میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں بہت ہی بلند ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو مجھ میں نیکی کرنے کی قوت اور طاقت ہے اللہ، اور نہ میں برائیوں سے روکنے کے اندر اپنے اندر طاقت پاتا ہوں، لیکن الا باللہ العلی العظیم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بلند ہیں اور عظیم ہیں ان کی مدد سے، یعنی نیکی بھی میں اگر کر سکتا ہوں تو اللہ کی مدد سے، گناہوں سے بھی رکوں گا تو اللہ کی مدد سے۔ اس لیے یہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے اگر پورا ہی تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 16 صبح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو ہر دن بہت پہاڑ جتنا عمل کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں صحابہ نے فرمایا کہ کیا ہم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ ہم بہت پہاڑ جتنا عمل کریں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو طاقت ہے۔ تو ان سے آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ، یہ بہت پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ الحمدللہ کہنا بہت پہاڑ سے زیادہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب، اللہ اکبر کہنا اس کا بہت پہاڑ سے زیادہ ثواب، اور لا الہ الا اللہ کہنا اس کا بھی بہت پہاڑ سے زیادہ ثواب۔ اب بہت پہاڑ میلوں میں ہے، چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بظاہر ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ معمولی جملے لگتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں، ورنہ آخرت کی کرنسی تو بھائی یہی ہے۔ دنیا میں آدمی یورو اور ڈالر اور نہ جانے کون کون سی کرنسی استعمال کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ جعلی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ آخرت کی کرنسی ہے، وہاں جو ڈیل ہوگی وہ اسی میں ہوگی، وہاں اور کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی تو یہی، اگر عمل نہیں کیے تھے تو دوسرے کے جو گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس سے پتہ چلا نا کہ یہ اعمال ہی اصل میں کام آئیں گے، تو آخرت کی کرنسی ہے میرے عزیز بھائی۔ تو اس لیے سبحان اللہ الحمدللہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات چونکہ ہم یہ معمولی چیزیں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا آدمی، تو وہ سمجھتا ہے کہ معمولی سی بات، لیکن آپ اور ہماری نظر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دوسرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے اللہ کے راستے میں، اور اگر الحمدللہ 100 دفعہ کہتا ہے، فرمایا کہ ایسا ہے جیسا کہ 100 گھوڑے اس نے آزاد کیے اللہ کے راستے میں، ماں ساد و سامان کے۔ اور اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ 100 اونٹ اس نے قربان کیے اللہ کے راستے میں، اور لا الہ الا اللہ اگر 100 دفعہ کہتا ہے اس کا اجر ثواب تو فرمایا کہ جانتے ہی ہو کہ آسمان و زمین کا جو خلا ہے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو معمولی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان ایام میں خاص طور پر، ورنہ روزانہ اس کی عادت ڈال لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آگے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ بہرحال یہ ان ایام کے اعتبار سے میں نے یہ بات کہی کہ گھر میں عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزانہ روزہ رکھیں، اگر جو ہے وہ روز نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جتنی توفیق ہو جائے، اور 9 تاریخ کا روزہ خاص طور پر، مزید ایک سال گزشتہ ایک سال آئندہ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں چونکہ حدیث میں مطلق ذکر آیا ہے، اور ہمارے بزرگ تو عام طور پر ورنہ ایسی تمام احادیث کو صغیرہ گناہوں پر محمول کرتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ کریم ہے، اگر وہ چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا انہیں، لیکن ہے یہی بات کہ توبہ و استغفار سے کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اور جہاں تک چھوٹے موٹے گناہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار سے، کہیں روزہ رکھنے سے، کہیں جو ہے وہ وضو کرنے سے، چھوٹے صغیرہ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو اگر چھوٹے صغیرہ گناہ بھی معافی کا ذریعہ بن جائے ان تسبیحات کے ذریعے سے، تو کیا سودا مہنگا ہے؟ بہت سستا۔ تو اس لیے اس کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اسی طرح راتوں میں جس قدر ہو سکے، ساری رات کوئی نہیں جاگ سکتا، تو اس کا اہتمام کر لیں مرد حضرات کے جماعت سے نماز پڑھیں عشاء کی، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اس سے پہلے اگر ممکن ہے، اگر شہری کے لیے اٹھے اس وقت کچھ ذکر و اذکار ہو گیا اور تو اس وقت بھی کچھ کر لیں انشاءاللہ، دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں پوری جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا اہتمام کریں, فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیں, قضا نہ ہونے دیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری رات جاگنے کا اجر و ثواب انہیں بھی عطا فرما دیں گے. تو بس یہ ایام ہیں, آگے پھر قربانی کے ایام آ رہے ہیں, اس میں پھر تکبیر تشریق کے دن جب آئیں گے تو وہ مردوں کے لیے خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد, اور خواتین بھی آہستہ آواز میں اپنے گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ کم از کم ہر فرض نماز کے بعد کہہ لیں. اسی طرح قربانی ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ابھی اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں, لیکن بہرحال ہر بال کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں. تو کسی نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمبے میں جو بال ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی یہی ہے, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں صاحب اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے, اور خون بہتا ہے, اور یہ ہے, اس سے پیسے ہم کسی کو صدقہ کرتے ہیں. یقین یاد رکھیے کہ نماز اگر پڑھیں گے تو نماز ہی ادا ہوگی, اس سے روزہ ادا نہیں ہوگا, اور روزہ رکھیں گے تو اس سے حج ادا نہیں ہو جائے گا. اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے, جب قربانی کا عمل کریں گے تو قربانی کا عمل ادا ہوگا. صدقہ اور چیز ہے, قربانی اور چیز. ایسا نہیں ہے کہ صدقہ دے دیں اور قربانی ادا ہو جائے. یہ اس صورت میں جب کوئی آدمی نہ کر سکا کسی وجہ سے, مجبوری ہے, کوئی اور معاملہ ایسا ہے, لیکن وہ دن گزر گئے جو ایام قربانی کے, تو پھر اس مال کو صدقہ کرنا ہے. لیکن جب تک ایام ہیں تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے اور زیادہ کوئی فضیلت والا کام اللہ کی نظر میں نہیں ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا خون بہا جائے. بات یہ کہ سب چیزیں ہم سب اللہ کے ہیں, اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا کرو تو وہی ثواب, اس سے ہٹ کے کوئی کام کیسے ہو سکتا ہے. کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب میں نے نمازیں پڑھ لی تو کوئی نفل فرض کی جگہ لے لے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال قربانی کرنے میں بڑی فضیلت ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے, بعض گھروں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب پورے گھر میں سے ایک قربانی ہو گئی بس کافی, حالانکہ ملکیت کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کے پاس الگ الگ مال ہوتا ہے. عورتوں کے پاس سونا زیور ان کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے, تو ان کا قربانی الگ. مرد کے پاس اگر اتنا مال ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب. اسی طریقے سے ایک شخص کے چار بیٹے ہیں, چاروں برسے روزگار الگ الگ جو ہے وہ مالک ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان سب پر قربانی ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ نے کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی. ہر ایک کی ملکیت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے, اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات جو عام طور پر غلط فہمی کے طور پر ہمارے یہاں رائج ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عید کے دن روزہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ دو تین چار بج جاتے ہیں قربانی کا جانور کا ذبح نہیں ہوتا تو کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں کہ صاحب روزہ ہے, یا اپنی جانور ہی کی جو ہے وہ ہم گوشت کھائیں گے. ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے. اتنی بات تو ہے کہ اگر صبح کے وقت میں جلدی قربانی ہو رہی ہے تو پھر آدمی بے شک قربانی کے گوشت کو ہی استعمال کرے ابتدا, لیکن روزے ووزے کا کوئی تصور نہیں کہ صاحب روزہ ہے کو منع ہے, پانی وانی پی سکتا ہے کوئی روزہ وزہ نہیں ہوتا. عید کے دن روزہ ہے ہی نہیں, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تصوم فی هذه الایام, ان ایام میں روزے مت رکھو, فانها ایام اکل و شرب و بعال, کہ کھانے پینے کے دن خاص طور پر پانچ دن, لا تصوم فی هذه الایام, ان ایام میں روزے رکھنا منع ہے, ایام تشریق کے اور عید کا ایک دن, اس طرح سے یہ پانچ دن ہو جاتے ہیں. تو ان ایام میں روزہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, نہ عید کے دن نہ بقر عید کے دن, اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ تصور کر کے آدمی کہ بھائی روزہ ہوتا ہے اس لیے ہم اس سے ہم افطار کریں گے, یہ غلط تصور ہے. اس کو البتہ اتنی باتیں کر کسی کے ہاں قربانی کا جانور صبح سویرے نماز کے فوراً بعد ذبح ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر تو انتظار آدمی کر سکتا ہے کہ بھائی ذبح ہو جائے تو گوشت بھی بعد میں بنتا ہے, پہلے کلیجی وغیرہ آئی گھر میں تھوڑی سی بنا لی اپنے کھا پی لی, وہ ایک غلط چیز ہے. اگر افطاری کرنا تو مغرب کے بعد کرو, اتنی دیر کیوں دوپہر میں کیوں افطار کرتے ہو, یہ کیا بات ہوئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح مسائل اور بھی بہت سے ہیں دین کے, ہم کو سیکھنا اور سمجھنا بھی چاہیے. بس آج اتنا ہی انشاءاللہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کریں پھر بھائی رہنے دو بھائی, کوئی ضروری نہیں بتی بند کرنا, آج کھلی رہنے دو, کبھی کبھی کھلی چھوڑ دو, کوئی لوگ سمجھیں گے وہ ضروری چیز ہے بھائی ذکر کے لیے لائٹ بند کرنا. لائٹ بند کرنا ضروری نہیں, اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے, ورنہ وہ چیز بدعت میں شمار ہو جاتی ہے کہ ایک چیز بالکل ضروری سمجھ لی جائے. البتہ اتنا ٹھیک ہے اگر تنہائی میں آدمی کو اسی میں راحت ملتی ہے, یہ یکسوئی حاصل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگوں کو تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, یعنی جیسے اندھیرا ہوا ان کے تصور میں ادھر ادھر سے آنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ خاکے, تو وہ ضروری میں سمجھے بس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق.